العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات. سب سے پہلے اس ادارے کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مکتب اہل بیت کے ادنا طالب علم کو یہ سعادت اور توفیق دی کہ کچھ عرائض آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر کر سکیں. اس کے بعد شکریہ کے اور تحسین کے مستحق یقیناً آپ حضرات اور مخاطبین مجلس ہیں کہ ہر چند کے ظہر کے بعد کا وقت ہے، حبس ہے، برسات کا موسم ہے، گرمی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی پوری بیداری کے ساتھ اور بھرپور انداز سے عرائض کو جو ہے وہ سماعت فرمایا. لہٰذا پروردگار عالم سے دعا ہوا ہے کہ پروردگار اس ادارے کو روز افزو ترقی عنایت کرے. تو اس ادارے کے بانی اور محتمم جناب خطیب منبر اور امام محراب جناب عقیل صادقی صاحب کو پروردگار عالم طول عمر عنایت کرے، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا کرے، ادارے کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، آپ سب مومنین کی سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، آپ کی تمام حوائج شریعہ کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. ایک مل کر صلوات پڑھی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ تحریم کی چھٹی آیت کو جس گفتگو کے لیے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، وہ سلسلہ جو کہ 29 ذی الحجہ سے شروع ہوا تھا اور آج 8 محرم الحرام کو اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، اس آیت کے ذیل میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ آخر ہم جہاں پر مسجد میں، حسینیے میں، امام باڑے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی دینداری کو اپنائیں، دینداری کو ہم گھر میں کس طریقے سے اپنا سکتے ہیں، یعنی گھر میں رہتے ہوئے، ایک گھریلو ماحول میں رہتے ہوئے، پریشانیوں کے ساتھ، دشواریوں کے ساتھ، ناچاکیوں کے ساتھ، آئلی پریشانیوں اور الجھنوں کے ساتھ ہم کس طریقے سے قرب خدا کو تصور کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں اس حقیر نے اس حوالے سے کچھ آرائز آپ کے سامنے نظر خدمت کی. ہم نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ پہلے ہم سب سے پہلے تربیت کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ افراد جنہیں پروردگار عالم نے بنی بشریت کی تربیت کے لیے مقرر کیا ہے ان کے ہم عصمت اور ان کے علم کو کسی حد تک اپنے ناقص فہم میں کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جب گفتگو جاری ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے باب تبکل وا کیا تھا کہ انسان اپنی اس نجی زندگی میں, اپنی ذاتی زندگی میں, اپنی پرائیویٹ لائف میں کس طریقے سے مختلف مقامات پر پروردگار عالم پر توکل کر سکتا ہے. وہ مقامات جو عام طور پر بے صبری, اضطراب, پریشانیوں میں, شکوے شکایت میں گزر جاتے ہیں, ہم نے آپ کے سامنے متعدد مثالیں لا کر بیان کیا کہ آئمہ معصومین نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں سخت ترین موڑ پر بھی پروردگار عالم ہی پر توکل کیا ہے. بائن کے ان کے پاس دولت تھی, بائن کے ان کے پاس ان کے قبضے قدرت میں پوری کائنات تھی, ان کے پاس اصحاب تھے, ان کے پاس انصار تھے, ان کے پاس زمینیں تھیں, لیکن اگر انہوں نے اعتماد کیا ہے تو وہ پروردگار عالم پر کیا ہے. پھر اس کے بعد سلسلے گفتگو آگے بڑھا اور ہماری بات مقام شکر پر پہنچی تھی کہ ہم نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی آیات اور روایات کی روشنی میں کہ کس طریقے سے انسان اپنی چھوٹی چھوٹے مسائل میں, چھوٹی چھوٹی پریشانی میں, چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر پروردگار عالم کا شکر بجا لائے. نہ صرف یہ کہ نعمتوں پر شکر بجا نہ لائے بلکہ انسان جو آزمائش آ رہی ہے, جو پریشانی آ رہی ہے, اس پر بھی مقام شکر پر فائز ہو جائے. بات مزید آگے بڑھی تو کل ہم نے کچھ آرائز اس حوالے سے جو بیان کیے تھے وہ تھے مقام رضا اور مقام تسلیم کے حوالے سے کہ انسان کس طریقے سے یہ کر سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اگر اس مادی دنیا میں اسے کم روزی دی ہے, اگر کم معاشی زندگی ہے, اگر پریشانی ہے, تو انسان اس پر مجبوری کے نام پر صبر نہ کرے بلکہ انسان خوشنودی پروردگار کے لیے صبر کرے, شکر کرے اور شکر سے بڑھ کر راضی ہو کر دکھائے. کس طریقے سے آپ دیکھیے رسول اللہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حدیث ہے جس میں سرکار بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے, چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گھبرانے والوں سے کہہ رہا ہوں, اگر انسان کو, مومن کو جب پروردگار عالم اس کی پریشانیوں کے عوض قیامت میں اجر عطا کرے گا نا, کتنی پریشانی, معمولی ترین پریشانی, یہ جو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں گرمیوں میں اپنے آپ کو فریج میں ٹھنڈے پانی سے بچا کر رکھا تھا, پانی دسترسی میں تھا, ٹھنڈے پانی کی طلب تھی, تشنگی تھی, اس کے باوجود پروردگار کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پانی سے محروم رکھا, اپنے آپ کو حلال لذتوں سے محروم رکھا, اپنے آپ کو گرمی سے دوچار کیا, پسینے میں مبتلا کیا, پروردگار عالم قیامت کے دن اتنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی جب اس مومن کو اجر ادا کرے گا تو مومن کہے گا کہ پروردگار کاش جو نعمتیں تو نے دنیا میں مجھے دی تھی وہ نعمتیں بھی تو واپس لے لے اور ان نعمتوں کے بدلے مجھے اخروی اجر ادا کر دے. یعنی انسان اس جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے نا کہ اس دنیا کا ایک دن وہاں کے 50,000 سالوں کے برابر ہے, اسی طریقے سے اس دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا کی آگ کے برابر, اسی طریقے سے اس دنیا کا اجر اس دنیا کے اجر کے کیلکولیٹر میں حساب کتاب نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں کا اجر بے پایان اجر ہے, وہاں کا اجر نہ ختم ہونے والا اجر ہے, وہاں کی جنت نہ ختم ہونے والی ہے. تو لہٰذا مومن طلب کرے گا کہ پروردگار کاش تو نے مجھے یہاں سے ساری نعمتیں لے لیتا اور مجھے وہاں پر اجر عطا کر دیتا. تو انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ خاندانی محیط میں رہتے ہوئے, خاندانی نظام میں گزرتے ہوئے اپنی بیگم کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ جو پریشانیاں ہوتی ہیں, جو ناچاکیاں ہوتی ہیں, اپنے باس کے ساتھ, اپنے ماتحت کے ساتھ, وہاں پر پروردگار کا قرب, رضا اور تسلیم کی صورت میں حاصل کرے. پروردگار عالم کی مشیت پر انسان راضی رہے, اور یہ راضی رہنا مجبوری کے سودے کے طور پر نہ ہو بلکہ یہ سودا انسان کا اپنا انتخاب ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے, آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہمارے پاس مفاتیح الجنان میں, جب آپ مفاتیح الجنان دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے
कल मैंने कहा था, अगर कहा था तो मुझे याद करा दीजिएगा, अब याद नहीं रहता कि कौन सा मतलब कौन सी मजलिस में बयान किया है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बार बार ऐसा लग रहा होता है कि सारा मतलब बयान हो गया है लेकिन फिर बाद में किसी से पूछता हूँ तो कहते नहीं ये मतलब यहाँ बयान नहीं हुआ था। तो एक होता है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, कल कहा था इस हवाले से, नहीं कहा था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, भाई जब किसी मामले में कोई वकूआ पेश आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, तो अगर आप वास्तों के ज़रिए से उस वहाँ की उस वकूए की इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, तो उस वास्तों में मुबालगा भी होगा, इजाफतें भी होंगी और कुछ ना कुछ कमियाँ और कास्तियाँ भी होंगी। क्यों होगी? इसलिए क्योंकि वो बचपने में एक गेम था कि आपने किसी एक बच्चे के कान में कुछ बात कही और उससे कहा कि आपने ये दसवें बंदे तक मुसलसल एक के बाद दूसरे को कहना है। वो दसवें बंदे से जब आप वो जुमला मालूम करेंगे कि उस पहले बंदे से तुम्हारे तक क्या बात पहुंची है, तो जुमला मेनोअन वैसा नहीं रहता। बस जितने वास्तों में इजाफा होता चला जाएगा, इसी कदर जो है वो मालूमात की सदाकत में कमी आती चली जाएगी। तो एक होती है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो वकूआ पर मौजूद था, जो आई एविडेंस था, आप जाकर उससे पूछिए कि भाई ये जो वाकया पेश आया था ये क्या पेश आया था, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन में गलती का इम्कान कम से कम रहेगा। तो इसी तरीके से बजाय ये कि हम फजाइल, बजाय ये कि हम औसाफ आइम्मा, बजाय ये कि हम मारिफत आइम्मा किसी मेरे जैसे एक अदना तालिब इल्म के ज़रिए से हासिल करें, सबसे बेहतर है कि हम आइम्मा की मारिफत उन ज्यारत नामों के ज़रिए से हासिल करें जो इमाम ने इमाम के लिए बयान किए हैं। अब जब आप मफातिहुल जिनान खोलेंगे, मफातिहुल जिनान, तो मफातिहुल जिनान में मुसलसल आपको आइम्मा मासूमीन की ज्यारतें नज़र आएंगी। कुछ ज्यारतें वो हैं जो उलमाए किराम ने किसी बुजुर्ग हस्ती, किसी बुजुर्ग आलिम, किसी इमाम ज़ादे या किसी इमाम की शान में साजिर की है, और कुछ वो ज्यारतें हैं जो डायरेक्ट इमाम ने इमाम के लिए बयान की है। मैं इसकी दो तीन मिसाल दे दूँ। भाई ज्यारत अमीनुल्लाह नाम सुना होगा, ज्यारत अमीनुल्लाह वैसे तो चौथे इमाम ने मौलाए मुत्तकियान के बारगाह में कही है, लेकिन उलमा ने कहा है कि यह ज्यारतनामा हर इमाम के लिए कहा जा सकता है। बस ये ज्यारतनामा हो गया, किसी आलिम की ज़ुबान से साजिर नहीं हुआ है, किसी मौलाना की, किसी मुज्तहिद की, किसी आयतुल्लाह की ज़ुबान से साजिर नहीं हुआ, बल्कि ख़ुद इमाम की ज़ुबान से इमाम की बारगाह में शान बयान हुई है। तो ये ज्यारत नामे क्या हो गए, मारिफत इमाम की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन समझ आ गई हो, तो आप जाके मफाती की फहरिस्त जाकर देखिए मफातिहुल जिनान में, वहाँ पर आपको सिर्फ एक ज्यारतनामा मिलेगा जो छठे इमाम ने जनाब अब्बास के बारे में कहा है। एक ज्यारतनामा, हज़रत अब्बास की ज्यारत जो है वो इमाम हुसैन की ज्यारत के ज़ेल में आम तौर पर आ जाती है, जैसे अंसार शहदा, अंसार और शहदा की और जनाब अली अकबर के ज्यारतनामा उनके ज़ेल में आता है, लेकिन जनाब अब्बास की ज्यारत खसूसी तौर पर जो छठे इमाम ने जनाब अबुल फजल के बारे में कही है, तो उसमें छठे इमाम ने ज्यारत के इब्तदाई हिस्से में ये कहा है कि ऐ मेरे चचा अब्बास, मैं आपके बारे में तस्लीम और बंदे साले होने के बारे में गवाही देता हूँ। यानी जनाब अब्बास की फजीलत जो छठे इमाम बयान कर रहे हैं वो क्या है, वो ये कि जनाब अब्बास आपको परवरदिगार आलम ने मकाम तस्लीम पर फायज़ कर दिया था। अब कब मकाम तस्लीम पर फायज़ किया था, ज़रा आपको करबला मसाइब से अभी मुत्तसिल नहीं हुआ, ज़रा करबला का सिर्फ एक मंजरनामा आपके सामने बयान करता हूँ। एक मिलकर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वो ये कि जब करबला में शिमर का जो लश्कर था, शिमर इब्ने ज़िल जोशन, शिमर के बारे में आप जानते हैं कि शिमर जो है वो करबला से पहले जंगे सिफीन में अमीरुल मोमिनीन की रिकाब में साथ था। वो अफराद जो अपने ज़रा इल्म पर, अपनी नमाज पर बड़ा जो है वो मुब्तला हो जाते हैं गुरूर और फ़ख्र का, वो ज़रा इन अफराद की तारीखों को पढ़ लें कि किस तरीके से एक एक कातिल पहले इमाम का सहाबी रहा है और वही सहाबी बाद में जाकर एक इमाम का कातिल बन जाता है। शिमर जो है, शिमर जंगे सिफीन में मौलाए मुत्तकियान ने जो जंग अमीर शाम के मुकाबले में आके लड़ी है, सिफीन में अमीरुल मोमिनीन की रिकाब में जंग लड़ रहा है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ ताकि शिमर की हकीकत आपको समझ आ जाए। जब मौलाए मुत्तकियान की शहादत हो गई है ना, मौलाए मुत्तकियान शहीद हो गए, तो मौलाए मुत्तकियान की शहादत के बाद जब कूफे वालों ने इमाम मुज्तबा के हाथ में बैत की और उन्हें अपना पाँचवा खलीफा करार दिया, तो आप वहाँ पर तारीख में देखते हैं कि शिमर खवारिज की नुमाइंदगी करते हुए इमाम मुज्तबा के हाथ पर बैत करता हुआ नज़र आता है। वो शिमर जो कि मौलाए मुत्तकियान के साथ है, वो शिमर जो कि इमाम मुज्तबा के साथ ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन वही शिमर करबला में कहाँ पर है? کیسے کس طریقے سے حالات کی دگرگونی نے، کس طریقے سے حوادث نے، کس طریقے سے واقعات نے، کس طریقے سے دنیا کی محبت نے اسے نور سے ظلمت کی طرف پہنچا دیا. اب یہ شمر ہے کربلا میں 4000 افراد کا لشکر لے کر آیا ہے. ایک منٹ مرتبہ درود بھیجتے بھیجتے آگے تشریف لے آئیے. کہیں یہ سلوات یا پڑھیں نہیں، پڑھیں تو مل کر پڑھیں. ایران میں بنتی ہے، عراق میں بنتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ بزرگ علماء، یہ بزرگ ہستیاں، یہ بزرگ عرفا، یہ بزرگ زاہدان دین پاکستان میں نہ بنے؟ کیا پروردگار عالم کو پاکستان کی سرزمین سے کوئی خاص مسئلہ، کوئی خاص مسئلہ تو نہیں؟ بھائی آغا بہجت ایران میں آتے ہیں، آغا بہجت نجف میں آتے ہیں، آغا بہجت کراچی میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں کراچی کی کوئی آغوش آغا بہجت کی تربیت نہیں کر پاتی؟ کیوں کراچی کی کوئی آغوش سید علی قاضی طباطبائی جیسا بندہ نہیں بنا سکتی؟ کیوں نہیں بنا سکتی؟ بنیادی وجہ، بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے مکتب اہل بیت کو صرف 10 دنوں میں چومنے کی حد تک رکھ دیا ہے. بعد میں اپنی عملی زندگی میں ہمارے پاس عذر کیا ہے؟ عذر یہ ہے کہ بھائی وہ تو امام تھے، ہمیں وہ امام تھے تو نتیجتاً آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. نہیں، وہ امام تھے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن آپ کی مقتدی کی حیثیت سے ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اسی جگہ پر قدم رکھیں جہاں پر امام نے قدم رکھا تھا. جو رستہ امام نے، یہ جو لفظ شیعہ ہے، شیعہ اس سے آپ استعمال کرتے ہیں تشییع جنازہ. تشییع جنازہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کسی کے یہاں میت اٹھ گئی ہے، اب جب جنازہ اٹھ رہا ہے تو ساتھ ساتھ چلنے کو تشییع جنازہ کہا جاتا ہے. پس شیعہ وہ نہیں ہوتا جو اپنے امام سے آگے چلے، شیعہ وہ بھی نہیں ہوتا جو اپنے امام سے پیچھے چلے، بلکہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے امام کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلتا ہے، اسے کہا جاتا ہے شیعہ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کربلا میں کس طریقے سے جناب عباس آپ کو امام حسین کے شانہ بشانہ نظر آئے. کربلا میں جب اصحاب مقتل کی سرزمین پر گرا کر بیر کر سید الشہداء کو بلایا کرتے تھے نا، یا بنی ہاشم جب زخمی ہو کر اپنے مولا کو بلاتے تھے، تو آپ کو مقاتل میں ملے گا کہ عباس اور حسین ساتھ ساتھ اس لاشے کو بچانے کے لیے جاتے تھے. ایک جانب سے عباس بڑھتے تھے اور ایک جانب سے حسین بڑھتے تھے. کس طریقے سے عباس کے اندر امام وقت کی مہیت اور تابعیت اور تشیع اور شانہ بشانہ ہونا نظر آ رہا ہے. جو امام حسین کہہ رہے ہیں اسی قدم پر عباس کا قدم آپ کو نظر آئے گا. کہیں سرپیچی نظر نہیں آئے گی عباس کے اندر؟ ایسا نہیں ہے جو ہمارے بعض افراد بیان کرتے ہیں جناب ابو الفضل کی عصمت میں جسارت کر کے اور ان کی بارگاہ میں مخالفت کر کے کہ عباس جو ہے وہ حسین کی پیروی نہیں کرتے تھے، عباس حسین سے کنٹرول میں نہیں آتے تھے. عباس کو کنٹرول کرنا ہو تو جناب زینب کا سہارا. یہ جناب عباس کی بارگاہ میں جسارت ہو رہی ہے، یہ جناب عباس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. جناب عباس وہ ہے جو حسین کے شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں. جو حسین نے کہہ دیا، عباس نے اس حکم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ لیا. کتنی محبت ہے عباس کو حسین سے، کیا معرفت ہے عباس کے دل میں حسین کی، کہ جب بنی ہاشم کی اصحاب کے بعد بنی ہاشم کی شہادت ہوئی ہے نا، عباس مسلسل حسین کو تنہا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حبیب چلے گئے، عباس اور حسین اور تنہا ہو گئے. مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی، حسین اور تنہا ہو گئے. قاسم چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، حسین اور تنہا ہو گئے. جب اس قدر عباس نے حسین کی تنہائی دیکھی ہے نا، تو حسین کے پاس آ کر کہا کہ اے میرے مولا واقع، میرا سینہ جو ہے نا وہ جکڑا جا رہا ہے، مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے. میرے مولا نے کہا عباس تجھے کیسے میں رن میں جانے کی اجازت دوں، تو میرے لشکر کا علمدار ہے. عباس نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، اپنی زبان سے کہا، اپنی آنکھوں سے کہا، مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ حسین عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. دیکھو ساتویں محرم سے آل محمد پر پانی بند ہو گیا تھا نا. عرب کا دستور یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ ایک خیمے میں سارے مشکیزوں کو رکھا جاتا تھا، خیمے میں سارے مشکیزوں کو رکھا جاتا تھا، پانی کا اسٹوریج اور پانی کا مخزن وہ خیمہ ہوتا تھا. آل محمد پر پیاس کی اتنی شدت داری ہوئی تھی کہ مقاتل میں لکھا ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا نا تو پانی کی نمی کی وجہ سے زمین میں کچھ دری ایجاد ہو گئی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مردوں کو اٹھا کر اپنے پیٹ کو اس نمی پر رکھا کرتے تھے تاکہ اس مٹی کی نمی سے انہیں کچھ ٹھنڈک مل جائے. کیا آل محمد کی پیاس کا عالم ہے؟ تم گھر جاؤ گے تمہیں پانی ملے گا نا، جب پانی ملے تو سکینہ کی پیاس کو یاد کرنا، جب پانی ملے تو عباس کی پیاس کو یاد کرنا. سکینہ نے عباس کو دیکھا، ایک خوش مشکیزہ لائی، کہا چچا جان آپ جانتے ہیں نا میں کب سے پیاسی ہوں، آپ جانتے ہیں 3 دن سے ہم پر پانی بند ہے، چچا جان اب پیاس سے رہا نہیں جاتا، چچا آپ جا کر ہماری سکائی کرائیے. عباس نے جیسے ہی سکینہ کو دیکھا بڑے خوش ہو گئے، فوراً کہا سکینہ ذرا اپنے بابا کے پاس سفارش تو کرا دو. جب سکینہ اپنے بابا کے پاس آئے کہا بابا ہمارے چچا کو جانے کی اجازت دیجیے، آپ جانتے ہیں کہ آل محمد کے بچے بڑے پیاسے ہیں. حسین نے کہا سکینہ تو سفارش لائی ہے، کل جب شمر کے تماچے پڑے تو عباس کہہ کر نہ پکارنا. کہا جب سکینہ کل شمر کے تماچے پڑے نا تو عباس کہہ کر نہ پکارنا. کہا عباس جاؤ. عباس نے ہاتھ میں علم لیا، عباس کے پرچم پر لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، نصرت پروردگار عالم کی جانب سے ہے. حسین نے اپنی انگشتری سے نیچے لکھ دیا انا للہ وانا الیہ راجعون. عباس میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں، رنگ کی جانب گئے، بتاتے جاتے ہیں کہ میں اپنے آقا اور مولا کی نصرت کرتا رہوں گا، تم جو بھی کر لو، جتنی تلواریں آئیں مجھے میرے مولا کی نصرت سے دستبردار نہیں کر سکتی. صفوں کو چیرتے ہوئے ایک ایک لائن کو رستے سے ہٹاتے ہوئے ترائی پر پیر جمائے. جب ترائی پر پیر جمائے نا تو علماء کہتے ہیں عباس نے اپنے چلوں میں ایک مٹھی پانی لیا، پانی لے کر نہ جانے پانی میں کیا نظر آیا کہ عباس نے اس پانی کو دریا پر پھینک دیا. بعض علماء نے بیان کیا کہ شاید سکینہ کا عکس نظر آ گیا ہو، شاید سکینہ کی پیاس نظر آ گئی ہو، اسی لیے عباس نے پانی لیا پانی پھینک دیا. مشکیزہ بھر کر جب دوبارہ خیمے کی جانب جانے لگے نا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے ایک جانب علم ہے. اب عباس خیمے کی جانب تیزی سے دوڑتے رہے. عمر سعد نے کہا ہے شبس ابن ربی کسی طریقے سے یہ علی کا بیٹا عباس فیانی کو خیمے میں نہ پہنچا سکے، کسی طریقے سے پانی خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے. عباس بڑھتے چلے گئے ایک لائن نے دایاں بازو کاٹا، عباس نے مشکیزے کو دوسرے بازو سے تھام لیا، آگے بڑھے کچھ لائن نے ایک ایسا تبر کا وار کیا کہ اب دوسرا بازو بھی قطع ہو گیا. عباس نے مشکیزے کو دہانے سے منہ سے سمیٹ لیا، اب جب کچھ اور آگے بڑھے ایک لہین نے ایسا تیر مارا مشکیزے پر وہ تیر لگا سارا پانی بہ گیا. عباس نے راوار سے کہا اے عزب باوفا اب سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اب میں قیام میں نہ لے جانا. پھر سے فرات چلے گئے.